مرزا غلام احمد نے خود تو تفسیر نہیں لکھی، البتہ اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے تفسیر لکھی، صغیر اور کبیر، دونوں جہنم کے کنارے. ہم وقت پر ان کی بعض کفری عبارات عرض کریں گے. مولوی احمد رضا خان صاحب نے تفسیر نہیں لکھی لیکن ترجمہ کیا ہے کنز الایمان. تفسیر جو ان کی ہے وہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی ہے خزائن العرفان کے نام سے. یا احمد یار خان گجراتی نے تفسیر نعیمی لکھی اور ایک تفسیر نور العرفان لکھی، اور احمد سعید کاظمی صاحب نے تفسیر البیان لکھی ہے. اور ان کے ایک اور بڑے شمشیر برہانہ نے تفسیر التبیان لکھی ہے. چونکہ ان کا ذہن کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، مسئلہ توحید میں اور رد شرک میں، اور مسئلہ سنت میں اور رد بدعت میں، یہ کچھ وساوس کے شکار ہے. اس لیے تفاسیر یا تراجم جادہ قویمہ سے ہٹی ہوئی، اور ہم ذیل الآیات نشاندہی کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ ان مقامات پر ان کو لغزش واقع ہے یا کوشش کی. ابو العلاء مودودی کی تفہیم القرآن، جسے بقول مولانا عبد الماجد دریابادی کے تفسیر کہنا مشکل ہے، تحریف کے زیادہ قابل ہے کہ اسے تحریف القرآن کہا جائے. جلد اول صفحہ 5 پر لکھتے ہیں، میں نے اس ترجمہ اور تفسیر میں ترجمہ اور تفسیر کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے. قرآن میں کوئی کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ قرآن میں تو کتاب سنت، لغت صحیحہ اور اجتہادی انظار کی پابندی کے ساتھ ہی آدمی آگے بڑھے گا. اسی طرح امین اصلاحی کی تدبر القرآن، وہ 15 پاروں تک تو مولانا مودودی کا موافق ہے اور پھر مخالف ہے، لیکن تفسیر میں بوجہ مولانا مودودی کے اتباع کے بہت ساری نامناسب چیزیں واقع ہیں. یہ لوگ خفت ہوتے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کہ امت کو ہدایت کے لیے بعض اطلاعات دے. جن سے ہمیں دین اور علم دین پہنچا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کتابوں پہ بصیرت دین کم ہے، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ مباحث آئیں گے اور انشاءاللہ یہ بات بطور سبق کے آپ مانیں گے، اس میں کوئی ابہام و خفا نہیں رہے گی. ابھی تو تمہید ہے اور صرف مبادی ہے. رد شرک اور بدعت میں تو سارا قرآن ہی نازل ہے اور سارا دین آیا ہے، لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے پنجاب کے مشہور مفسر استاذ العلماء رئیس الموحدین مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بلغۃ الحیران فی تفسیر القرآن، اور پھر ان کے لائق فائق شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کی جواہر القرآن، رد شرک اور رد بدعت میں اہل حق کی بہت بڑی تلوار ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے علوم اور معلومات کا. ہاں، چند مقامات جن پر مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا خیر محمد جالندری، مولانا یوسف بنوری، اور بعض بزرگوں نے حضرت شیخ کو آگاہ کیا تھا اور انہوں نے سجاد بخاری کو کہا تھا کہ ان جگہوں کو ٹھیک کر لو. حضرت شیخ کا دامن اس سے پاک ہے اب اور وہ بری ہے. انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بزرگوں نے جن مقامات کو مخدوش قرار دے دیا ان کی اصلاح ضروری ہے. طالب علموں کے لیے رد شرک اور بدعت میں مناظرے کے لیے ایک سیر کتاب جوہر القرآن ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میدان میں وہ واحد تفسیر ہے جس میں مفسرین کے مسلمہ اصول کا لحاظ ہے. دارالعلوم دیوبند کے مسلک کا مکمل ترجمانی ہے. حنفی نقطۂ نظر کی خوب حمایت ہے اور پھر مروجہ عقائد باطلہ اور بدعات مرسومہ فرسودہ ان کے خلاف خوب چھاپاماری کی گئی ہے. اس اعتبار سے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اس شاہکار تفسیر کی وجہ سے اہل حق کے شکریہ اور دعاؤں کے مستحق. باقی تفصیلی علوم اہل حق کے عقائد کے اور رد باطل کے وہ محقق الاثر امام اہل سنہ شیخ الحدیث و تفسیر ترجمان مسلک دیوبند مفخر احناف حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر شفاهم اللہ و شفاءً عاجلہ ان کی تصنیفات ترجمان کتابیں ہیں. والحمدللہ علی ھذا. تفاسیر پر کچھ گفتگو ہماری مزید رہے گی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس ماحول کا ذکر کریں جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. بہت ضروری ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں اور ہر مسلمان بلکہ تاریخ جاننے والا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو دور تھا وہ جاہلی دور کہلاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے پر 571 سال گزرے تھے اور 572 میں بعثت ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. 550 سال کی مدت میں خود اہل کتاب کے عقائد بگڑ چکے تھے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم و کتاب والو زیادتی مت کرو. اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یہ قرآن کو دیکھو. وہ لوگوں کو سمجھاتے ہو خود اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہو اور کتابیں بھی پڑھتے ہو. وہ عقل سے کام نہیں لیتے. عقل کا تقاضا ہے کہ کتابوں پر عمل ہو اور عمل نہ ہو تو پھر کیا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. ہائے ہائے. کتابیں دی گئی تھی اور انہوں نے نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم اور نہ کتاب اللہ کو پس پشت ڈالا تھا. کأنہم لا یعلمون بالکل بے علم ہو گئے تھے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. عزیر علیہ السلام کے 100 سالہ معجزہ دیکھ کر کہ حضرت دوبارہ اٹھ کے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انی ابرح الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. میں مادرزاد اندھے کو برس کے بیمار کو دم کر کے اٹھاتا ہو اور مردے تک کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہو. ان معجزات کو دیکھ کر کے عیسائی کسی اور طرف چلے گئے. لقد کفر الذین قالوا, پکے کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا, ان اللہ ثالث ثلاثہ, اللہ تیسرے ہیں تین کے. توبہ توبہ. عیسیٰ علیہ السلام, مائی مریم اور خدا, یا عیسیٰ علیہ السلام جبریل اور خدا, تین خداؤں کے قائل ہونے لگے. التثلیث فی التوحید, توحید کے باوجود تین خداؤں کے قائل ہو گئے. قرآن مجید کے نزول کے وقت دو قسم کے لوگ سامنے تھے. ایک اہل الکتاب, یہ یاد رکھنا, اہل کتاب کا اطلاق ان لوگوں پر ہے, الذین اوت الکتاب من قبلکم, جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے. بعد میں کوئی ہو پرویزی, مرزائی, قادیانی, یہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہوں گے. مرزائی کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی یہودیوں نصاریوں کی طرح مان لو اور ہمارے ساتھ بھی نکاح جائز ہونے دو. تو جواب یاد رکھو کہ قرآن پاک میں سورت مائدہ میں ہے کہ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی, من قبلکم, تم سے پہلے. ہماری شریعت اور کتاب آنے کے بعد کوئی کتابی نہیں ہوگا, اب کافر محض ہوگا. وہ دھوکہ دیتے ہیں. اللہ, اہل کتاب کا اطلاق یہود و نصارہ پر ہے. امام ابو حنیفہ سے جساس نے نقل کیا احکام القرآن ذبیحے میں کہ زبور ماننے والے مل گئے تھے تو حضرت امام اعظم نے کہا, ہم من اہل الکتاب, یہ بھی اہل کتاب. گویا یہ تعبیر کہ یہود و نصارہ ہے یہ تغلیبی اور اکثری ہے, کیونکہ دیگر سماوی کتب اور صحیفوں کے ماننے والے تقریباً ناپید ہیں. اگر کئی مل گئے تو ہم من ہو. لئنہم الذین اوت الکتاب من قبلنا, ان کو بھی کتاب ہم سے پہلے ملی, اس پہ کیا مانے. ایک تو اہل کتاب تھے اور پھر اہل کتاب کے چار فرقے تھے, ایک یہود, دوسرا نصارہ, تیسرے مجوس, چوتھے صابی. یہ چاروں آسمانی وحی اور آسمانی نبیوں کے قائل تھے. مجوس کے متعلق مشہور ہے کہ ایران میں عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے ایک شخص گزرا ہے, اس کا نام تھا زردشت. زردشت وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا اور اس کے پاس ایک کتاب تھی, اس کا نام تھا دساتیر, اور اس کے ایک جز کو کہتے تھے دستور. اتفاق سے ہمارے ایک دوست ہے کوئٹے میں, نایاب کتابوں کا تاجر ہے, اس نے ایران سے لا کے مجھے دساتیر دیے. عجیب غریب زبان ہے. ایرانیوں کا کہنا ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھے. اس زرتشت یا زرداشت, اس سے پڑھنے کے لیے ہندوستان کا رام چندر گیا تھا. رام چندر سیتا پر عاشق تھا اور سیتا مل نہیں رہی تھی, بھاگ رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ ایران میں ایک عامل ہے, وہ جو تعویذ دے اس سے معشوق پابند ہو جاتی ہے. تو یہ تعویذ لینے چلا گیا. زرتشت نے رام چندر کو کہا کہ میں تعویذ تب دیتا ہوں کہ پہلے مجھ سے دستور پڑھو, یعنی میری کتاب کا ایک جز, اس نے ایک دستور پڑھا اور اس دستور میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک سیارہ ہے جو سور کہلاتا ہے، جیسے عطارد ہے، مشتری ہے، زحل ہے، مریخ ہے، اس کو برج سور کہتے ہیں. سور عربی میں بیل کو کہتے ہیں. اگر زمین پر گائے کے ساتھ احسان کیا جائے اور اس کو نہ کاٹا جائے اور اس کو کاٹنے سے بچایا جائے تو اس آدمی کی قسمت اچھی ہو جاتی. رام چندر آیا، عجیب بات ہے کہ پھر بھی سیتا اس کو نہیں ملی، لیکن رام چندر سیتا کو بھول گیا اور اس نے مذہبی تہوار شروع کر لیے اور آگے چل کر ہندوؤں کے اوتار بن گئے. چنانچہ اس وقت سے ہندوؤں کا یہ نظریہ ہے کہ گائے نہیں کاٹنا چاہیے، اور پھر احترام اتنا زیادہ کیا کہ انہوں نے گائے کو گاؤ ماتھا اور مذہبی اوتار کے طور پر قبول کر لیا. اور اس وقت ہندوؤں کے معبودوں میں ایک معبود معاذ اللہ گائے بھی، حالانکہ آسمان میں جو اس نے اس کو دکھایا تھا وہ برج سور ہے. سور کہتے بیل کو، تو ہندو گائے کو تو ماں کہتے ہیں، لیکن جب آپ بیل کو کہے کہ یہ تیرا ابا جان ہے تو اس کے لیے تیار نہیں ہے، صرف ماں سے پیدا ہے وہ. اور ہندوؤں کے ہاں گائے کا پیشاب مذہبی تبرک ہے، جب ہندو کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو گائے کے پیشاب میں نہلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پکا شوکار ہو گیا، مضبوط ہندو بن جائے گا. اور ہندوستان جو لوگ رہے ہیں اور گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے وہاں دہلی میں مختلف جگہوں میں بڑے بڑے سانڈ ان کے پھرتے ہیں، کبھی مٹھائیاں کھاتے ہیں، کبھی سبزیاں کھاتے ہیں، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ مندروں کی نیاز ہے. یہاں کراچی سے 50-60 میل کے فاصلے پر گڈاپ ہے، اس میں ایک مندر ہے اور ایک جگہ ہے مول، وہاں ایک مندر ہے. ہندوستان کے مندروں سے بڑے پنڈت بننے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں، اور اس مندر کی جو بڑی تھی اور اس کی ماں تھی وہ عورت تھی اور وہ لکی مروت کی رہنے والی تھی. ایک دن ہم ملنے گئے، وہاں کے مسلمانوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ آئے اور مندر کی بھی سیر کریں. 200 ایکڑ میں ہے، تو وہاں ایک جگہ کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک عورت بہت رو رہی تھی، تو ہم نے سمجھے کہ یہ بیمار ہوگی یا کسی نے اس کے ساتھ زیادتی نہ کی. ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بدبخت ہو گئی ہے. تو ہم نے پوچھا کہ بدبخت کیسے ہو گئی؟ کہا 3 مہینے ہو گئے اس کو گائے کے پیشاب کا ایک قطرہ نہیں ملا، کیونکہ یہاں گائے کم ہیں اور نیاز کھانے والے زیادہ ہیں، تو اس کا نمبر نہیں آئے گا. یہ پہلے بھی 8-10 مندروں میں گئی، کسی نے اس کو گائے کا پیشاب نہیں دیا. میں نے کہا یہ بدبخت واقعی ہے کہ یہ گائے کے پیشاب پینے کے لیے رو رہی ہے، خدا کا شکر نہیں کرتی کہ اللہ نے نجاست سے بچایا. اور ہر مندر کے ساتھ ایک استبل ہوتا ہے بہت بڑا، اس میں گائے ہوتی ہے اور لوگ تیار کھڑے رہتے ہیں برتن لے کر، جیسے ہی گائے پیشاب کرتی ہے بھاگتے اس کے پاس. نبیوں کے نہ ماننے کی دنیا میں سزا، ذالک عذاب الادنا ولا عذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. میں نے پوچھا کہ ماتھا ملاقات کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس دفعہ نہیں کرے گی. میں نے کہا خیریت کا؟ ایک تو آپ پختون ہیں، دوسرے سخت مشہور ہے، اور تیسرا یہ کہ ہمارے دشمنوں کی دعوت پہ آئے, یعنی مسلمانوں کی دعوت. ایک حال انہوں نے دکھایا جس میں ان کے بت تھے, یہ دیکھ کر کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی مورتی بنی ہے. ہم نے پوچھا یہ کیوں, کہ یہ شیعہ خوش ہوتے ہیں. اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی اعلی اللہ مقامہ وقدس اللہ روحہ, حضرت صاحب کے بھی ایک مورتی ہے. میں نے کہا یہ کیوں, تو یہ دوسروں کا نام لے لیا, یہ بدتیوں کا, کہ یہ یہاں کے بہت خوش ہوتے ہیں, چڑھاوے رکھتے ہیں. لیکن آفرین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی گرامی کوئی مورتی اور تصویر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حیاً میتاً آپ کی حفاظت فرمائی. اللہ بزرگ و برتر نے آپ کو بڑی شان و عظمت عطا کی ہے. سچے دین کے پیغمبر ہے. سچا برتاؤ آپ کے ساتھ کفار کو بھی کرنا پڑتا ہے, انہوں نے ایک مورتی آپ کی بنا لیتے ان کا کیا ہے, لیکن نہیں, انہوں نے کہا مسلمان حملہ کر لیں. تو انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ حضرت یہ کنواں ہے اور یہ کنواں ہے, یہ بھی کنواں ہے. میں نے کیا مطلب ہے کنواں ہے کنواں ہے؟ تو ایک لڑکے نے جو ہماری خدمت میں تھا, انہی میں سے تھا, انہوں نے کہا میں باہر بتا دوں گا, یہاں نہیں, یہ لوگ چغلی کھا لیں گے. میں نے پوچھا, باہر جب چلے گئے گاڑی میں, وہ آ کے ساتھ بیٹھا, اس نے کہا مندروں میں نہر اور کنویں خشک ہوتے ہیں, یہ ساری جگہ وہ تھی جہاں چشمے تھے, لیکن جب مندر بن گیا چشمہ ختم ہو گیا. تو ہم نے ماتا کو راضی کرنے کے لیے باہر سے کروڑوں روپے خرچ کر کے پائپ لائن ڈالا ہے, پانی کوئی نہیں, اور مندر میں پانی بے حد ضروری ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ پانی نہیں ہے تو یہ علامت ہے کہ یہ مندر ہے ہی نہیں, صرف ختم. پانی بھی ان کے معبودوں میں سے. اس لیے ہندو گاڑیوں میں, ریل میں, بس میں جب کسی دریا سے گزرتے آپ دیکھیں گے تو وہ کڑانگ کڑانگ پورے پیسے نیچے پھینکتے اس میں, کہ یہ ہمارا معبود ہے, ہم اس کے اوپر گزر رہے ہیں. ایسے کم عقل. زیب النساء نے دیوان میں کہا ہے اگر ان میں عقل ہوتی تو یہ بتوں کو پوچھتے گیا, ان میں عقل کہا. اور عجائب و غرائب ہے ان کے. یہ گڑا سے آگے ایک جگہ ہے مول کہلاتی ہے, مول. لیکن یہ سن کر آپ کو افسوس ہوگا کہ وہاں کے مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ وہ اس مندر کو مندر نہیں کہتے. جب میں مندر کہتا تو مجھے آہستہ سے کہا کہ بے ادبی ہو رہی ہے, نہ کہے. میں نے کہا کیا کہوں, کہا کہ دربار شریف کا ہے, دربار شریف کا ہے. میں نے کہا نہیں, مندر ہے, دربار نہیں ہے, خبردار, بالکل مندر. دوبارہ پھر ان کا وفد آیا ہندوؤں کا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ مندر کی دعوت پر آ جائیں. لیکن پھر موقع نہیں ہوا, اور نہ کوئی خاص ضرورت تھی, علوم تو ان کے جو تھے وہ پتہ چل گئے. اچھا, آٹھ دس نوجوان تھے, اور ان کے سفید کپڑے, کرتا شلوار اور سفید ٹوپیاں اور تھوڑی تھوڑی داڑھی. میں نے سمجھا کہ یہ آس پاس کے مدرسوں کے طلباء ہوں گے یا کالج کے لڑکے ہوں گے. اچانک میں نے ان سے پوچھا, کہنے لگے نہیں, ہم بھی ماتا ہی کے لوگ ہیں, مندر کے لوگ ہیں. تو میں نے کہا یہ لباس اور یہ داڑھی, کہا یہ آپ کے اکرام میں ماتا کا حکم تھا کہ سفید کپڑے سلواؤ, آٹھ دس دن کی داڑھی رکھ لو, مفتی صاحب بڑے عالم آ رہے ہیں, طبیعت خراب نہ ہو جائے. تو واہ, کہ آپ کے اکرام میں ہم دس لڑکوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ سفید کپڑے پہنیں گے اس دن, سر پہ سفید ٹوپیاں ہوگی تاکہ وہ خفا نہ ہو جائے, کیونکہ ہندوؤں کے شکل و صورت دیکھ کر کہیں واپس نہ ہو جائے. اللہ, ان واقعات سے یہ سبق واضح ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں اسلام نصیب فرمایا کتنا بڑا احسان کیا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ احسان نہ جت لائے, کہ یہ اسلام لائے. خدا کا احسان مانو جس نے تمہیں توفیق دی. اگر تم میں صداقت کی رتی بھی ہے تو اس کو سمجھو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اللہ. اہل کتاب کے چار فرقے تھے، یہود، نصارہ، صابئین اور مجوسی. یہود اور نصارہ قریب تر تھے اور مجوس ایران میں تھے اور صابئین عراق میں تھے. اس لیے ان کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، تفصیل نہیں ہے. اور یہود اور نصارہ اقرب تھے، ان کے پیغمبر بھی قریب ترین تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2000 سال کی مسافت ہے. تفسیر مدارک میں ہے کہ عمران جو موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور عمران جو مائی مریم کے والد ہیں، دونوں کے درمیان 1800 سال. اس طرح 1800-2000 سال موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان سمجھ لے. قرآن کریم نے اس لیے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، پکے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین. اہل کتاب کے چار فرقوں کے علاوہ دو فرقے مزید تھے، ایک مشرکین اور دوسرے منافقین. مشرکین اولن ہے اور منافقین مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں. مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، یا مومن تھے یا کافر تھے. مشرکین کون لوگ تھے؟ یہ اپنے آپ کو حنفا کہتے تھے، ابراہیمی، جیسے ہمارے زمانے کے لوگ اپنے آپ کو پیرانی پیر کے ماننے والے، بزرگوں کے ماننے والے کہتے ہیں. شرک بٹوارے کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں شرک. اور اشرکا یشرکو، حصہ دار بنانے کو کہتے ہیں. مشرک، انما المشرکون نجس الذین اشرکوا باللہ. شرک کا مفہوم واضح ہے، اللہ جل جلالہ کی ذات، صفات، اسماء، علم اور عبادت میں کسی کو برابر یا کسی درجے میں سمجھنا، یہ شرک ہے. شرک کی ابتداءً دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہم الشرک الاعتقادی، اور دوسری کو کہتے ہیں الشرک العملی یا فعلی. یہ آپ کا اہم سبق ہے. شرک اعتقادی اس کی چار قسمیں ہیں: شرک فی العلم، شرک فی الدعاء، شرک فی العبادہ، شرک فی التصرف. علم میں، بلانے میں، اپنے پکارنے میں، عبادت کرنے میں اور طاقت و اختیار میں. اعتقادی کی آسانی کے لیے چار قسمیں ہیں: شرک فی العلم، شرک فی الدعاء، شرک فی التصرف اور شرک فی العبادہ. شرک فعلی متنوع ہے. متنوع کا مطلب یہ کہ یہی اقسام اگر عقیدے میں نہیں ہے لیکن لوگوں کی وجہ سے کر آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں رواج کا ساتھ دینا، تو اس کے انواع بہت ہوں گے. ہم اخیر میں کلام کرنا چاہتے ہیں تاکہ بہت ساری چیزیں بتا دیں. جو مشرکین زمانے رسول میں تھے ان کے بھی چار طبقے تھے، چار قسم کے مشرک تھے. ایک کو کہتے ہیں مشرکین بالکواکب، ستارہ پرست. فنظر نظرت فی النجوم، یہ اس کا اثر تھا کہ حضرت ان پر ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اے لوگوں تم سب غلطی کرتے ہو، ستاروں کا پوجا کر کے. اور فلم مارا القمر بازغنا فلم مارا الشمس بازغتن، کواکب ستاروں کی گردش اور ستاروں کے اوپر نیچے ہونے سے قسمتوں کا بدلنا. علم نجوم اس لیے باطل ہے، شیطانی علم ہے، کہ اس میں سارا کام نجوم نجم. ستارے کیا کر سکتے ہیں؟ والنجوم مسخرات، قرآن کو دیکھو، اور ستارے ہمارے ہاں جکڑے ہوئے ہیں، مجال ہے. والنجوم مسخرات اذا النجوم انقدرت، یہی ستارے ٹوٹ پوٹ کے نیچے آئیں گے. جو ٹوٹ پوٹتے وہ معبود ہوتے ہیں، ان میں کیا جان ہوتی ہے. واذا الکواکب انتثرت، اللہ، دوسری قسم مشرکین کی مشرکین بالملائک ہے. ام لہ البنات ولکم البنون، دیکھیں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثى، اپنی طرف سے ملائک کو خدا کی بیٹی بنایا. ما لہم بہ من علم، کچھ پتہ نہیں. یتبعون الا الظن، اٹکل کے پیچھے چل رہا ہے. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، عقیدے کے سامنے اٹکل کہاں کام کر سکتا ہے. ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کا انتہائی علم ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. قرآن پر اپنے فیصلے سناتا ہے. پہلی قسم مشرکین بالکواکب، دوسری قسم مشرکین بالملائک. وما جعلناہم الا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، فرشتے تو سب پابند ہیں اللہ تعالی کے احکام کے. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. فرشتوں کی بے بسی. بل عباد مکرمون، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، عزت والے، اللہ نے ان کو عزت دی. لا يسبقونه بالقول، اللہ سے آگے بات نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے سامنے. وهم بأمره يعملون، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کار فرمائے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ.
فرشتے ہر وقت اللہ سے خوف زدہ ہے، لرستے ڈرتے ہیں. مجال ہے کہ فرشتے نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں متصرف ہوں، حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں.
وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي،
اگر کسی ایک نے بھی ایسے کہا ہو،
فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ،
ان کو بھی ہم جہنم کی سزا دے دیں گے.
فَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ،
اسی طرح ہم مشرک اور ظالموں کو سزائے دیتے ہیں. اللہ، فرشتگان خداوندی، ملائک، پاک مخلوق ہے، ذرا سی لغزش پر معافی مانگنے لگے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تیسری قسم مشرکوں کی، وہ مشرکین بالجن تھے. مشرکین بالجن،
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ،
جنات کا ایک وفد تلاش میں تھا کہ بھئی کیا بات ہوئی آسمانوں میں، ہماری جگہ ہوتی تھی، بیٹھ کے سنتے تھے.
وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، جو اب سننے لگے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا،
اس کے پیچھے آگ کا گرم انگارا لگ جاتا ہے.
لا ندری،
علم غیب کہاں ہے؟ لا ندری، ہمیں پتہ نہیں.
اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا،
کہ روئے زمین میں اللہ کا ارادہ بہتری کا ہے یا لوگوں کے ساتھ برا کرنے کا ہے. اور کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا،
انسان ڈر کے مارے، جنات کو ماما کہتے ہیں،
پیرے ماما دے مور رور دے نا،
حالانکہ نیا دے پیرا ہی ہو کہ نگے دے پیرا ہو،
یہ رہے نا ماما ورد ہوئی. اور جب کسی علاقے میں جاتے ہیں ماما گانا منتلار را کے ورد ماما خوریا زن ٹھین کلو ورے.
اور قرآن پاک کو دیکھو کیسے زبردست کام کرتا ہے.
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، جنوں کو پتہ ہے، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں.
ایسے لوگ میں نے آنکھوں سے دیکھے، سیکنڈ میں جن کو نیچے اتار دیا، اترو چل اس کے اندر، دیکھا تو اندر سے آوازیں رونے کی آ رہی.
اللہ تعالیٰ نے کلمات میں ایسی طاقت دی. اس آیت کو سمجھنا ہے آپ نے،
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ،
اصل ترجمہ و تفسیر تو یہ کہ جنات جو سرکش ہے یہ گرفتار کیے جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن آیت کے عبارت و نص سے پتہ چلا ہے کہ گرفتاری ہوگی اس کی. وہ گرفتاری تو ہے، یہاں بھی گرفتار ہو جائیں.
چند سال پہلے تفسیر کے بعد ایک جن آیا، مجھے کہا خدا کا خوف کرو، لوگوں کو ہمارے باندھنے کے طریقے نہیں بتایا گیا.
میں نے کہا میں نے بتایا نہیں، کہ بس قریب ہو گئے تھے پیچھے ہٹ گئے.
اور ایک جنیا یہاں ایک شخص کے ساتھ لگ گئی تھی،
حیران کن حرکت تھی. کئی عاملوں کو ڈھونڈا، اچانک مجھے خواب میں کہا کہ آپ استاد ہیں ہمارے، آپ حکم دے ابھی ہو جائے گا سیدھا. میں نے کہا ہمارے آدمی کو اغوا کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. الحمدللہ درس کی برکت سے اور لوگ جو ان میں صالح الجن ہیں وہ آئے اور انہوں نے گرفتار کر کے لے گئے.
جنوں کا کام ہر ایک کا بس کی بات نہیں ہے کہ آپ بھی ڈنڈے سوٹے رکھے ہو. یہاں ایک عامل آتا ہے، اس سے میں نے پوچھا کوئی زورور جن ملا ہے؟ اس نے کہا مصری بانڈے میں ایک دیو ملا تھا، اور اس نے مجھے کہا 20 منٹ کے اندر اندر دریائے کابل سے اس طرف جاؤ ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں.
اس زمانے میں ہمیں بھی صحت تھی اور طاقت تھی، میں نے اس کو کہا مجھے لے چلو، میں نے کہا مجھے لے چلو،
اس کا زور آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کتنا زور آور ہے. لیکن آپ کو نصیحتا للہ ولرسولہ وفی صالح امرکم, اس سے دور رہو. یہ کام خطرے سے خالی نہیں. عائشہ,
مجھے جو لوگ کہتے ہیں آپ دم کریں, میں نے کہا نہ, تو میں ان کو ایک تنظیم کا نام لیتا ہوں کہ چلو ان کے آپ دفتر پہ جا کے پتھر پھینک کے پتہ چل جائے گا. تو آپ ان سے ڈرتے ہیں جو آپ جیسے انسان ہیں. تو جنات کو تو بہت زیادہ غیبی طاقت حاصل ہے. سب سے خطرناک بات یہ ہے, انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, کہ وہ دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے. مفسرین کہتے ہیں بروز قیامت انسان دیکھنے والے ہوں گے اور جن سارے اندھے ہو جائے. اللہ اکبر. بہرحال جنات چونکہ غیبی مخلوق ہے اور جسم لطیف ہے اور آتشی ہے, آگ سے پیدا ہے, اس لیے ظاہر زور ان کا زیادہ ہے اور ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں, شرق اور غرب کو ایک کر دیتے ہیں. بالکل اس طرح طی الزمان و طی المکان. اور پھر شرارت بھی کرتے تھے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. بعض مزارات پر جنات بیٹھے رہتے ہیں, آوازیں لگاتے ہیں اور لوگوں کے عقائد خراب کر دیے. تو شکر ہے کہ موجودہ زمانے میں بدعتیوں نالائکوں کو دیکھے ہو, مزارات والے جنات بھی تبلیغ میں چلے گئے. اب کوئی آواز آواز ان غریبوں کو نہیں آ رہی, یہ ویسے ہی قصے کہانیاں سناتے ہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی بعض درگاہوں سے باقاعدہ آوازیں آتی تھیں. تو حضرت نے فرمایا میں نے اپنے استاد مولانا حسین علی سے پوچھا, انہوں نے کہا, میرے استاد مولانا رشید احمد گنگوئی سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا یہ شیاطین ساتھ ہے لوگ کے عقائد خراب کرنے کے لیے. اللہ. تو چونکہ جنات انسانی رفتار کے اعتبار سے تیز و تند ہے, ہوا میں اور فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات بند عمارت اس کے دیوار سے پلنگ سمیت آدمی کو پار کر دیتے ہیں. اور یہ اجساد ان کے لیے معنی نہیں ہے. اب یہ کہ سب ایسے ہیں یا ان میں بھی کوئی فنکار ہے, اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں سب ایسے نہیں ہیں. بعض جنات نے بھی کہا ہے کہ ہم سب شکلیں نہیں بدل سکتے, ہم میں کچھ لوگ ہیں. اس قسم کے حرکات و سکنات کے دیکھنے کے بعد وحی کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مشرکین ورط غفلت میں پڑ گئے اور انہوں نے ان کا پوجا شروع کر لیا. پوجا کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. کچھ انسان ایسے تھے جو ان جنات کی پناہ میں آتے تھے, تو وہ جنات اور خرمستی میں آ گئے. فزادوہم رہقا. تو جنوں کا پوجا شروع ہو گیا ہے. جنوں کا پوجا اور پھر جنات کی جو حرکتیں ہیں وہ شروع ہو گئی. اللہ. یہ جو کالا کپڑا باندھا جاتا ہے اور کالے دھاگے لٹکائے جاتے ہیں, کالے گلٹ باندھے جاتے ہیں, بعض بزرگ کالے دھاگے میں گرے لگاتے ہیں, اس کو بھی علماء نے منع فرمایا ہے, اس کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ کالی ٹوپی یا کالی چادر یا کالے دوپٹے اس پر نظر نہیں لگتی, یہ جنات کا تصور ہے. وہ خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب خیال رکھیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی. کانت لہو عمامت سودا یوم فتح مکہ, بخاری شریف میں ہے.
اس کا مطلب یہ کہ عام حالات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی سفید تھی یا پیلی تھی، کبھی کبھی آپ کالی پگڑی باندھ چکے اس لیے سنت ہے، البتہ سفید کو سیاہ پر ترجیح حاصل ہے. اسی طرح جنات سانس سے خوش ہوتے ہیں گھنٹی بجنے سے، اور جنات چاہتے ہیں کہ خلق میں تغیر ہو. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَيُبَتِّكَنَّ الْآذَانَ، اور جانوروں کے کان کاٹنا، جانوروں کے مختلف نشانیاں ڈالنا، یہاں تک کہ ان کے گلے میں گھنٹہ ڈالنا، شرک کے دور میں یہ جنات کے لیے کرتے تھے. جنگل میں اونٹ چرتا تھا ٹنگا ٹنگا ٹنگا، گائے چرتی ہے گلے میں گھنٹہ ڈالے ہوئے ٹنگا ٹنگا ٹنگا، تو کہتے ہیں اس وادی کے جو جنات ہیں وہ اس کا خیال رکھیں. فقہا نے اس لیے قافلہ کے اندر گھنٹال منع کیا ہے، اور جانوروں کے گلے میں بھی گھنٹا اور جرس باندھنا منع فرمایا ہے. بعض متاخرین فقہا نے کہا ہے کہ اگر مقاصد علیحدہ ہے، مثلا گائے کے گلے میں جرس اس لیے ہے کہ گائے جب شام کو گھر آتی ہے تو تیز رفتار آتی ہے، راستے میں لولا لنگڑا بچہ بیمار کچل جائے گا، تو جب اس کے گلے میں گھنٹا اور ٹنگا 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 تو وہ لوگ ہٹ جاتے ہیں بھائی گائے آ رہی ہے، تو لکھا ہے کہ اس حکمت کے ساتھ جائے گا، فتوی جواز کا ہو سکتا ہے. یہ بزرگان دین کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ مثلا کراچی پہنچے تو آپ کہے کہ ایک کراچی کے بادشاہ میں آپ کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور جب آپ لاہور جائے تو لاہور کے باہر تین دفعہ اعلان کرے. یہ سب شرکی آباد ہے، کم علمی کی وجہ سے یہ آئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی تصرف نہیں. جنات کے بارے میں اللہ فرماتے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بخبردار، میرے سامنے تمہارا کوئی زور و طاقت نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن اور انس خالص خدائی عبادت کے لیے پیدا ہے. جنات بے بس ہیں، اور قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات دریاؤں میں غوطے کھا کھا کے قیمتی ہیرے اور جواہرات نکالتے تھے، لیکن وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتے ڈوبنے سے ہم بچا رہے تھے، نہ خود بچ سکتے تھے اور نہ سلیمان بچانے والے تھے. تیسری قسم ہو گئی. پہلی قسم ہے مشرکین بالکواکب، دوسری قسم مشرکین بالملائک، اور تیسری قسم مشرکین کی مشرکین بالجن، اور چوتھی قسم مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کا پوجا کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان کو غیب دان سمجھنا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ اپنے چڑھاوے سے مکی نہیں ہٹا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکی کوئی چیز چھین لے وہ چھڑا نہیں سکتے. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مانگنے والا اور جس سے مانگا جاتا ہے دونوں کمزور. اللہ، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے جیسے خدا کے بندے تھے. بدتی کہتے ہیں آہ بتوں کے بارے میں آئے تھے، آئے
بت کیا ہوتی ہے؟ بت تو کسی کا ہوتا ہے. افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى تلک اذا القسمۃ ضیزا. لات منات عزا. بخاری شریف کتاب التفسیر میں ابن عباس سے منقول ہے، اما اللات فکان یلت السویق للحاج، لات کان رجلا صالحا، نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں ستو گیلا کر کے حاجیوں کو کھلاتا تھا، کعبہ شریف کی زیارت اور نسک بجا لانے والوں کو کھلاتا. اللہ نے ولی با کرامت بنایا اور اس زمانے کے بدتیوں نے پھر ان کی گیارہویں اور نیاز دینے لگی. افرائیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى. اور عزا یہ ایک جنیہ تھی، اور جب حضرت نے صحابہ کے مجمع میں کہا تو آپ کی خدمت میں تذکرے آتے تھے کہ فلاں پہاڑ کے نیچے درخت ہے، وہاں پر ایک مورتی ہے اور وہاں جو مانگے ملتا ہے. آپ نے صحابہ کو دیکھا اور کہا ہے کوئی سیدھا کرنے والا؟ خالد بن ولید نے ہاتھ کھڑا کیا. کہا کیسے جاؤ گے؟ کہا آپ کا پیغام لے کے ماروں گا اسے. نر پیغمبر کی ہے، نر صحابہ غیرتی. آپ نے فرمایا پورا زور لگائے گی وہ، تم بات سے ہٹنا نہیں، ہوگا وہی جو میرے خدا نے مجھے کہا ہے. آپ نے فرمایا مجھے پوری صداقت کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا ہے. خالد بن ولید جب وہاں پہنچے، مورخین لکھتے ہیں وہاں سے آواز آئی کہ فوراً پیچھے ہٹو، ابھی تمہاری بوٹیاں کر دوں گی. خالد نے کہا وہ زمانہ چلا گیا ہے، وہ جاہلی دور دم توڑ چکا ہے، اب وحی کا اور توحید کا دور ہے، اب آپ کی بوٹیاں کرنے آیا. اس کے بعد وہ اس درخت سے نیچے اتری اور اس نے ایسا منہ کھولا اور اس کے پروں پر بڑے بڑے تیر تھے، ٹولے وزرے دے غشوں نے ڈکے. اور خالد سے کہا اب لمحوں میں. خالد نے آنکھیں بند کر کے تلوار لے کے دوڑا اس کے پیچھے اور اس کو مارا تو وہ گندی بھو، گندی ہوا، اور جیسے گٹر لائن کا گندا پانی وہاں پھینک گیا. ادھر ادھر دیکھتا رہا، آوازیں ختم ہو گئی. آپ تشریف لائے اور حضرت کو اطلاع دی. آپ نے فرمایا مبارک ہو، اب قیامت تک کوئی عزا نہیں آئے گی. ختم. کتنے زمانے گزرے تھے، کتنا شرک اور کفر چل پڑا تھا. بالفعل جہاد آپ کے صحابہ نے شرک کے اڈوں کے ساتھ کیا، ہاتھوں سے لڑ کے. اللہ، قرآن اس لیے کہتا ہے آیا یہ لات و منات و عزا، یہ تمہارے معبود بنے ہوئے ہیں، اور یہ تم نے جو عورتوں کے نام رکھے یہ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ تلک اذن قسمت ضیزا، ناکارا قسم کی تقسیم گھڑی ہوئی. انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، غوث اعظم، فلاں مشکل کشا، یہ کیا ہے؟ انہی الا اسماؤن سمیتموها انتم وآباؤکم، تم جیسے بدتی اور مشرکوں نے یہ نام رکھے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں. ایتتبعون وما تحوی الانفس، خالص خواہش پرست ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، اب تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کا کارخانہ آیا ہوا ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ غلبہ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، شوکت علم کے ساتھ، مادہ ہدایت کے ساتھ، ہر آن ہر گھڑی. جس دن سے حضرت تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو نصیب فرمایا. مشرکین بالعباد الصالحین، نیک لوگوں کو شریک عبادت کرنا، شریک طاعت کرنا،
یہ ایک عجیب رسم چلی ہے. اس امت میں بھی بعض بڑے نیک کامل افراد ہوئے ہیں جیسے حضرت علی، شہداء کربلا، اولیاء کرام میں پیرانی پیر شیخ عبد القادر، ہندوستان کے اولیاء میں معین الدین چشتی اور فرید الدین گنشکر، نظام الدین اولیاء، اور ان سب کے بڑے، بڑوں کے بڑے، داتا گنج بخش، سید علی حجویری، سید علی حجویری، اللہ اللہ، یہ تمام کے تمام توحید کے آستانے ہیں. یہ ارکان ملت توحید ہے، یاد رکھنا، یہ سب اعلی درجے کے موحد ہیں. اوہو، لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر اور ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، عزیر علیہ السلام خدائی پیغمبر اور انہیں خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، فرشتے خدا کے نیک پاک عزت والے بندے اور انہیں خدا کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا، اسی طرح ایک نیک اور صالح عباد مکرمین کو خداوند تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا شروع کر دیا. اور میں اپنے مقام پر اس کی مزید تفصیل کروں گا، یہ تو تمہید ہے، کیونکہ آج وقفے کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ.